الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون درود بھیجیے محمد اللهم صل على محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جس کی جانب سے مسلسل یہ سعادت صاحبان ایمان کو نصیب ہو رہی ہے کہ اپنے اوقات کو ذکر اہل بیت سے منور کر سکیں. سردیوں کی راتیں ہیں اور اس اعتبار سے بہتر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کم سے کم وقت میں اپنی باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے انشاءاللہ ان افراد کے لیے کہ جو اپنے اوقات کو منظم رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی اعتبار سے مجالسوں کے سلسلوں میں شرکت کریں. یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ 10 بجے تک مجلس کو ختم کر دیا جائے تاکہ آپ جلد سے جلد اپنے گھروں تک پہنچ سکیں. بس اس اعتبار سے آپ صاحبان ایمان سے تقاضا کروں گا کہ بہت ہی قلیل وقت ہے کہ جس میں آپ کو زحمت سماعت دی جا رہی ہے, انشاءاللہ اپنی توجہات میری جانب مبذول رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات بہتر طور پر آپ کے گوش گزار کر سکوں. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, کل میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا کہ سورہ مبارک عصر ایک لب و لہجے کے ساتھ انسانیت کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان اٹھا رہا ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ اس مقام پر نقصان سے مراد کیا ہے. خسارہ عربی زبان میں اس قسم کے نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا اصلی سرمایہ اس کے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہو، اور وہ سرمایہ کہ جو اس وقت لمحہ بلمحہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اس سرمایہ کا نام ہے زندگی، حیات۔ یہ ایک ایک سانس جو میں اور آپ لے رہے ہیں در واقع وہ سرمایہ ہے کہ جو رب کی جانب سے مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور پروردگار متعال نے چاہا ہے کہ اس سرمایہ کو لے کر لوگ اس دنیا سے معاملہ کریں، ٹرانزیکشن کریں اس سرمایہ کا، اور خرید لے ان چیزوں کو کہ جن سے ان کی آخرت سنور سکے، آخرت بن جائے۔ لیکن سورہ مبارک کا اثر کا لب الہجہ کچھ یوں ہے کہ ہر ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھا رہا ہے۔ فارمولا یہی ہے، کیوں ہر ہر انسان نقصان اٹھا رہا ہے اور خسارے میں؟ اس خاطر کہ جس سرمایہ کو اسے دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سرمایہ سے ابدیت کو خرید، اس سرمایہ سے آخرت کی خریداری کر۔ خسارے میں اس خاطر ہے کہ وہ اس سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے آخرت کو خرید نہیں پا رہا ہے، اپنی آخرت کو نہیں سوار کر پا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سورہ مبارکہ عصر کا لب و لہجہ کچھ یوں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، اگر کوئی سرمایہ سے اپنی آخرت کو سوار لے تو وہ پھر خسارے میں نہیں ہے۔ اگر آج کی اصطلاح میں کہیں تو ایک نیگیٹو اپروچ کے ذریعے سے بات کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو ہر ہر انسان خسارے میں، ہر ہر انسان نقصان میں، جو بھی سرمایہ حیات سے کہ جو پروردگار متعال نے اسے عطا کیا ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں رب کی جانب سے مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ اس خاطر عطا نہیں کیا ہے کہ انسان اس میں مگن ہو جائے، یہ اس خاطر عطا نہیں کیا ہے کہ انسان اسے اپنا ہدف بنا لے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تو معاملہ کر، اس کے ذریعے سے تو رد و بدل کر۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا والے تیرے ان اوقات کا کچھ اجر دے رہے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ سے کچھ اور انسان کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے ساتھ اپنی زندگی کا معاملہ کر لے، اپنی زندگی کا تبادلہ کر لے، تو جز نقصان اور خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی اسی زندگی کو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر دے تو اتنا مہربان ہے پروردگار، دی بھی اسی کی جانب سے ہے زندگی، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے، اور مہنگے ترین داموں، بہترین داموں یہی زندگی وہ ہم سے خریدنے کو تیار اور آمادہ ہے، اور کہتا ہے میرے بندے آ جا میری جانب، تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ بہرحال میں نے آپ سے کہہ تو دیا تھا کہ 10 بجے تک میں گفتگو ختم کر دوں گا، لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے کہ شاید 45 منٹ بھی مجھے جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکیں گے، تو اتنی انشاءاللہ آپ اجازت دے دیں کہ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ 45 دقیقوں میں جو ہے وہ ختم کر پاؤں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پس فرمایا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون خسارے میں نہیں ہے، کون نقصان نہیں اٹھا رہا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ کس کی تفاصیل کو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس سورے کو کل بھی سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، آج بھی پیش کیا گیا، اور اس کی مسلسل 11 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ میں پروردگار متعال کی جانب سے اسی بات کو کہ جسے سورہ مبارک عصر میں پیش کیا گیا ہے، ڈرا کر، نفوس انسانی کو جھنجھوڑ کر، اسی بات کو اس مقام پر ایک مثبت انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن دونوں قسم کے لب و لہجوں کے اختیار کرتا ہے، اس خاطر کے مومن کو امیدوار بھی کرے، ساتھ میں خائف بھی رکھے، مومن ڈرا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عذاب الہی کا شکار ہو جاؤں، اور دوسری طرف سے امیدوار بھی رہے کہ انشاءاللہ اگر میں نے اپنے طریقے کار کو صحیح رکھا، میں نے اپنی زندگی صحیح طرح سے بسر کی، تو پروردگار متعال کی رحمت حتماً میرے شامل حال ہونی چاہیے۔ مومن کے دل کو اگر باہر نکالیے، وہ دل باطن کو، آج کی جسے کہہ سکتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ اس دل ظاہر کو باہر نکالتی ہے نا، اس پر آپریشن کرتی ہے، آپ اس دل باطن کو باہر نکالیے، اگر مومن ہے تو اس میں خوف کے اثرات اور امید کے اثرات برابر برابر پائے جاتے ہیں. نہ اتنا امیدوار ہو جاتا ہے رب کی ذات سے کہ یہ احساس کرتا ہے کہ بھائی جنت تو حتماً مجھے نصیب ہونے والی ہے, نہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. نہیں, دونوں چیزیں برابر برابر پائی جاتی ہیں. یہی طریقہ کار آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں گے, سنت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی یہی طریقہ کار پایا جاتا ہے. ایک جانب سے امید دلائی جاتی ہے, دوسری جانب سے ڈرایا جاتا ہے. بس اگر سورہ مبارکہ عصر ڈرا رہا ہے تو سورہ مبارکہ مؤمنون قرآن کریم کا 23واں سورہ اسی مطلب کو ایک ایسے انداز میں پیش کر رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے دل اور قلوب امیدوار ہو جائیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون, فلاح یاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے, رستگار ہو گئے, اپنے منزل مقصود کو پا لیا. کنہوں نے؟ ان افراد نے جو صاحبان ایمان ہیں. مطلب وہی ہے, فارمولا وہی ہے. اللہ کے یہاں سعادت کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. فارمولا وہی ہے لیکن لب و لہجہ مختلف ہو گیا. قد افلح المؤمنون, صاحبان ایمان فلاح یاب ہو گئے. الا الذین آمنوا کو اس طرح سے یہاں پر بیان کیا گیا. اور دوسرا جملہ وہاں پر کیا تھا؟ وعملوا الصالحات, بھئی اچھے اچھے اعمال کریں. وہ اچھے اعمال ہے کیا؟ یہ سورہ مبارکہ مؤمنون 7 صفات اس مقام پر صاحبان ایمان کی ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ اچھا عمل ہے کہ جسے اگر تم اپنی زندگی میں داخل کر لو تو تم واقعا فلاح یاب ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. یہ لفظ افلحا اس سے کس حد تک آپ کی آشنائی ہے؟ اس سے مشابہ ایک اور لفظ ہے کہ جو دن میں کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہوگا, حیا علی الفلاح. حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. بس عربی زبان کے اعتبار سے لفظ کے اصلی طریق دقیق تھوڑا سا مطلب ہے, توجہ فرمائیے گا. اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ لفظ فے لام اور ہا کا کسی شے کا شک ہو جانا, شگافتہ ہو جانا. یہی سبب ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے ہونٹ میں شگاف پڑ جائے, دوری فاصلہ ہو جائے, تو ایسے فرد کو عربی زبان کے اعتبار سے بہرحال ایک عیب ہے جو اس کے جسم میں پیدا ہو گیا ہے, کہا جاتا ہے افلاح, کہ اس کے ہونٹ شکستہ ہو چکے ہیں. تو بھائی پھر کامیابی کو کیوں یہ تعبیر دی گئی ہے؟ فرمایا یہ تعبیر اس لیے ہے کہ انسان ایک مقام پر کھڑا ہے, ایک اس کی منزل مقصود ہے. بہرحال اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اسے شگافتہ کرنا پڑتا ہے, بہت ساری رکاوٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے. جیسے جیسے وہ ان رکاوٹوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہے, ایسے ایسے اپنے منزل کو پاتا چلا جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, قد افلح المؤمنون, اگر تم صاحبان ایمان میں سے ہو تو بے تحقیق تم فلاح یاب ہو گئے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اعزان گرامی, جہاں کہیں پروردگار متعال مجھے توفیق عطا کرتا ہے اس عبادت کو بجا لانے کی, میں نے مسلسل ایک بات کو پیش کیا ہے, آپ حضرات کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس در اہل بیت سے, تعلیمات اہل بیت کے نتیجے میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے, اگر اسے ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو واقعاً ہماری پوری زندگی پرنور ہو جائے گی, نورانیت سے بھری ہوئی ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں اعزان گرامی, تو یاد رکھیے گا سورہ مبارکہ عصر واضح طور پر اعلان کر رہا ہے, فقط ایمان کا دل میں رکھ لینا یا زبان پر اس کو ظاہر کر دینا کافی نہیں ہے. یہ ایمان تیرے عمل میں نظر آنا چاہیے. عمل صالح کچھ نہیں ہے مگر اس بات کا اعلان ہے کہ جس چیز پر میں ایمان لایا ہوں اس کی دلیل اپنے عمل سے پیش کر رہا ہوں. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 7 صفات کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی صفت کے جو صاحبان ایمان میں پائی جانی چاہیے, ہمارے ساتھ ایک عظیم المیہ ہی سمجھ لیجیے عزیزان کرام, یہ ہے کہ ہمارے رزق کمانے کا طریقہ کار, ہماری عبادتوں کے طریقہ کار, جو کچھ بھی ہم روز مرہ معمولات بجا لاتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, اسے اس طریقے سے نہیں بجا لاتے جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے. وگرنہ اگر ہم انہیں اسی طریقے سے بجا لائیں جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے طلب کیا ہے, تو کئی زیادہ نورانیت ہم اور آپ اپنی زندگی میں احساس کر سکتے ہیں. اور اس جملے کو واقعا توجہ فرمائیے گا, اس جملے کو صدق دل سے کہہ رہا ہوں, اگر ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اسے بطریقے احسن بجا لائے, تو زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے اسباب جلد سے جلد فراہم ہو جائیں گے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. بس یہ سات صفات ہیں کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس مقام پر. پہلی صفت کیا ہے جو صاحبان ایمان میں پائی جاتی ہے؟ جو فلاح یاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے, رستگار ہو گئے, نقصان نہیں اٹھایا. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خاضع ہیں, خاشع ہیں. اب بقیہ بھی درمیان کی پانچ صفات وقت کی قلت کی بنا پر ذکر نہیں کر رہا ہوں, ساتویں صفت کو ذکر کر رہا ہوں. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مومنون, قرآن کریم کا 23واں سورہ ہے. تمام ان افراد کے لیے کہ جو اس سورہ کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, پہلی 11 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے جان کرام, اور فلاح یابی کا اعلان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سات صفات کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں. آخر میں پروردگار متعال ان کی فلاح یابی اور کامیابی کو اس طرح سے ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے وارث قرار دیا ہے جنت الفردوس کا, وہ ابدی ابدی پروردگار متعال کی جانب سے ملنے والی بہشت کے یہ لوگ حقدار ہو چکے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جنت ہے مومن تیرے لیے ہے, لیکن اس صورت میں کہ مقام عمل میں تو اس ایمان کی دلیل بھی لیا. بس پہلی صفت کے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے, اور ساتویں صفت. اس لیے ان دونوں صفات کو اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دونوں صفات کا تعلق ایک عبادت سے ہے. پہلی صفت کیا ہے صاحبان ایمان کے اندر؟ کہ یہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں, توجہ چاہوں گا, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ بجلاتے ہیں. اور ساتویں صفت کے جو صاحبان ایمان کے اس مقام پر تذکرہ کر رہا ہے پروردگار متعال, والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. ایک اور صفت کی جو صاحبان ایمان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بس اب ان دو جملوں کو تکرار کر کے کچھ معروضات اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بہرحال جب انسان اپنا وقت دے ہی رہا ہے, سرمایہ لگا ہی رہا ہے, تو حد عقل آپ کے چہروں کے آثار ایسے ہونے چاہیے کہ مجھے یہ احساس ہو سکے کہ میری بات بہتر طور پر آپ تک منتقل ہو رہی ہے. انشاءاللہ کہ اس قسم کے آثار جو ہے وہ مجھے نظر آنے لگیں گے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. بہرحال آپ کچھ بھی نہ کہیں لیکن حد عقل آپ کے چہرے ایسے ہونے چاہیے کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ چینل بالکل واضح اور آشکار ہے. بس دو صفات کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا. پہلی صفت کیا ہے؟ اب بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا آپ کو. پہلی صفت کیا ہے؟ یہ اپنی نمازوں میں خاضع ہیں, خاشع ہیں. اور ساتویں صفت کیا ہے؟ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بس ان دونوں کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ نماز. دونوں کا تعلق نماز سے ہے. یہ نہیں کہا گیا یہ نماز پڑھتے ہیں, جی نہیں ذن کرام. اگر خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے, اللہ اکبر, خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے وہ خود جا کر دیکھ لے. لیکن اتنا یاد رکھ لے کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا بہت خسارے میں, بہت نقصان میں ہے, بہت نقصان میں. جن اہل بیت سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کا دم بھرتے ہیں ذن کرامی, انہوں نے ساری قربانی اسی خاطر دی. جب کوئی شخص ایک مرتبہ ستانے کی خاطر آیا تھا میرے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, اور پوچھا کہ مولا یہ بتائیے جیت کس کی ہوئی, بتائیے امام نے کیا جواب دیا تھا. وہ ظاہری آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو آپ مارے گئے, ظاہری اعتبار سے تو آپ کو اسیر بنایا گیا, پر ظاہری اعتبار سے تو فتح کسی اور کی ہوئی ہے. لیکن امام اس کی باطنی آنکھوں کو کھول رہے ہیں اور اس سے بیان کر رہے ہیں کہ ذرا اذان دے, ذرا اقامت پڑھ, بطور مثال مصلی عبادت کو بچھا. یہ اذان و اقامت کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ حسین جیتا, اس بات کا اعلان ہے کہ اسرائے کربلا نے اپنا جہاد بہترین طریقوں سے بجا لایا ہے. اذان گرام, تو جب میں اور آپ نماز کے لیے مصلی عبادت کو بچھا رہے ہیں, در واقع اپنے کردار سے کہہ رہے ہیں حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, اپنے کردار سے کہہ رہے ہیں. بس زبان سے کہنا اذان گرامی بہت آسان ہے, حسینیت کا نعرہ بلند کرنا, لیکن اپنے کردار سے اس نعرے کی دلیل لانا بہرحال مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوشا ہو جائے. انشاءاللہ کہ صاحبان ایمان, چونکہ بہرحال توہین کی جاتی ہے انہیں ممبروں کے ذریعے سے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. اپنے ذہن سے نکال دیجئے اذان گرامی. گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے, ایسے میں میرے مولا کی نظر سورج پر ہے کہ کب زوال ہو. ابن عباس نے کہا مولا صفین طویل ترین
لڑائی کے جو میرے مولا نے اپنے ظاہری حکومت کے زمانے میں لڑی. مولا ایسے وقت میں کہ جب اتنی گھمسان کرن ہے, آپ زوال آفتاب کو جو ہے وہ مد نظر رکھے ہوئے ہیں. امام نے جواب دیا, انما, توجہ چاہتا ہوں, انما نقاتلہم علی الصلاۃ, ہمارا سارا جھگڑا اسی نماز پر ہے, ہم اس نماز کو بچانا چاہتے ہیں, دشمن نباد اسلام میں اس نماز کو مٹانا چاہتا ہے. بہرحال کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوئیے گا. یہی سبب ہے کہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کون فلا یاب ہے, نہ کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے, وہ فلا یاب ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خاشے و فاضح ہے, وہ کامیاب ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہ اگر ان دونوں جملوں کو میں ملانا چاہوں تو اس طریقے سے ملا سکتا ہوں, اگر انسان اپنے نماز کے شرائط کو اور اس کے آداب کو خیال رکھے تو در واقع خضوع و خشوع کا لیول اس کے وجود میں بڑھنے لگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں. اگر انسان اپنے نماز کی حفاظت کرے, نماز پیسے کی طرح سے تو نہیں ہے کہ بھائی اسے تجوری میں ڈال کے رکھو حفاظت رہے گی. نماز کی حفاظت کیسے ہوگی, نماز کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ان تمام آداب کا, ان تمام شرائط کا, ان تمام خصوصیات کا خیال رکھا جائے کہ جسے پروردگار متعال نے چاہا ہے کہ ان کا خیال رکھو, وگرنہ اگر ان خصوصیات کا خیال نہ رکھا جائے تو بے روح کی نماز ہے, کوئی فائدہ نہیں دے پاتی انسان کو, انسانی زندگی میں تبدیلی نہیں لا پاتی. اذان گرامی تصور کیجئے گا, بس اگر انسان ان آداب اور شرائط کا خیال رکھے گا تو خشوع و خضوع کا لیول اس کے وجود میں بڑھتا چلا جائے گا. خشوع و خضوع کے لیے اگر ایک آسان لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں, انسان کا قلب رب کی بارگاہ میں جھک جائے. جیسے انسان کا قلب رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اذان گرامی یہ وہ پروگرام ہے کہ جو پورے وجود کو فراہم کرتا ہے, انسان کے تمام اعضاء کو فراہم کرتا ہے. ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس عالم میں کہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, مسلسل جو ہے وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. کیا فرمایا معصوم نے, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا, اگر اس کا دل رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا تو اس کے اعضاء گواہی دیتے. یہ اعضاء بیان کر رہے ہیں کہ دل کہیں اور ہے. اگر رب کی جانب ہوتا تو یہ سارے کے سارے اعضاء بھی, چونکہ یہ سارے کے سارے دل کے مطابق چلتے ہیں, جیسا دل کہتا چلا جاتا ہے ویسے یہ کرتے چلے جاتے ہیں. فیضان گرامی جتنا ہم اپنی نمازوں میں آداب کا خیال رکھیں گے, میں آپ کی خدمت میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں, یہ 5 وقت کی نمازیں پروردگار متعال کی جانب سے وہ عظیم تحفہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو سوار دیتا ہے. 3 خصوصیات آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, اور کل انشاءاللہ, بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, کل انشاءاللہ اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, ہم اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کا لیول کیسے بڑھا لیں. آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج جا کر امتحان کر لیجئے گا, مخصوصاً صبح کی نماز میں تو اور ہی برا حال ہوتا ہے, ظہر عصر کی نماز میں امتحان کر لیجئے گا, مغرب اور عشاء کی نماز میں امتحان کر لیجئے گا. کیسے امتحان کریں گے, خود اپنے طور پر احساس کیجئے گا, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ 2 رکعت نماز کتنی دیر میں میں اور آپ ختم کر لیتے ہیں؟ جی بھائی 2 منٹ میں, 3 منٹ میں, 4 منٹ میں, 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440 منٹ. 2 رکعت نماز کے لیے میں اور آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ 3 منٹ, چلے 4 منٹ, زیادہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو, 4 منٹ, ٹھیک ہے بھائی. ایک اسٹاپ واچ ساتھ میں رکھیں دل کے لیے, جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر اس اسٹاپ واچ کو چلا دیں, ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد, جل فرجہم, اس اسٹاپ واچ کو چلا دیجئے اور جیسے ہی نماز ختم ہو اسے روک دیجئے گا, اور پھر دیکھیے گا کہاں کہاں روکنا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر دیکھیے گا کہ اس پوری نماز میں کتنے رب کی طرف تھے اور کتنے کہیں اور تھے. گاڑی میں اور آپ جو افراد گاڑی چلاتے ہیں, یہ شعوری طور پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, لاشعوری طور پر ہے بھائی, لاشعوری طور پر اتنا چلا چکے ہیں, اتنا چلا چکے ہیں. بہت سارے کام انسان جب پہلی مرتبہ کر رہا ہوتا ہے تو شعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے, ایک خطیب جب پہلی مرتبہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے سینسز سے دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے, ایک بچہ جب پہلی مرتبہ اسے تقریر کا موقع دیا جائے وہ کس طرح سے تقریر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک کام کی عادت ہو جائے تو اب وہ کام لاشعوری طور پر ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سے نماز پڑھنے والے اتنا نماز کے عادی ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر بائے بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک پوری نماز ختم ہو جاتی ہے. ہوتے بھی کہیں اور ہیں لیکن نماز بھی بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے, بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, پوری نماز چل رہی ہے. اب یہ واقعہ یا حکایت ہے کہ صاحب دیر سے جماعت میں پہنچے, رونے لگے, گریا کرنے لگے. بھائی کیوں گریا کر رہے؟ بھائی جماعت نماز رہ گئی, بھائی گریا کیوں کر رہے ہو؟ یہ ساری رونا کس بات پر ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی اذان کے بعد, بہت خوشی ہوئی اس اعتبار سے کہ جب بھی مجلس پڑھ کر انسان اترتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ سامعین میں سے کوئی فرد اگر سوال کرے تو ایسا سوال کرے کہ جس کا تعلق اس کی گفتگو سے ہو. خوشی ہوتی ہے کہ بہرحال اس گفتگو نے اس کے دل کو ہلایا ہے اور یہ بہرحال سوال اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں. کل رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد, میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرش ادا انسان کے کمالات کے معیار کو, بلندی کے معیارات کو بدل دیتا ہے. دنیا والے بلندی کسی اور چیز میں دیکھتے ہیں, علی والے ان کی بلندیوں کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح سے اذان گرامی فرش ازا انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کیا چیز درواقع پریشانی ہے, کیا چیز درواقع ٹینشن ہے. وغیرہ یہ دنیا والے ہزاروں ٹینشنوں کو ہمارے وجود میں سمائے ہوئے ہیں, ہم بھی انہیں لیے ہوئے پھرتے ہیں, نتیجتاً انسان کی ساری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. میں نے کل ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسی روایت کو معراج کے موقع پر جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب نے مستقیماً گفتگو کی ہے, اس وقت یہ گفتگو جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تین مصیبتیں ہیں گرامی, اس میں سے ایک مصیبت کو اس موقع پر رب نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اہل بیت کے چاہنے والا دنیا کے لیے اس طریقے سے پریشان نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے اس وقت میں اور آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور اہل بیت کا چاہنے والا آخرت کے لیے واقعا اس طریقے سے پریشان ہوتا ہے جس طرح سے اہل بیت نے تقاضا کیا ہے. یہی سبب ہے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. امام نے کیا فرمایا؟ روزانہ بنی آدم کے لیے تین ایسی پریشانیاں ہیں, تین ایسے ٹینشن ہیں, تین ایسے لاسز ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو احساس کر لے, تینوں کو نہیں کسی ایک کو احساس کر لے تو دنیا اور مافیہ کی مشکلیں اس کے لیے سہل اور آسان ہو جائیں گی. ایک تیرا ہر روز کم ہوتا چلا جا رہا ہے, مال چلا جائے واپس آ جائے گا لیکن دن جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا, کبھی واپس نہیں آئے گا. دو, اس دنیا کے حلال میں حساب دینا ہے, اس دنیا کے حرام میں عقاب دینا ہے. واقعی امام معصوم کی نگاہ میں یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے. اے مومن, تجھے چاہیے کہ اس پریشانی کو حس کر, احساس کر, جتنا زیادہ تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اتنا بڑا حساب دینا پڑے گا, آسان نہیں ہے. بہرحال اگر حساب دینے کی طاقت ہے تو بسم اللہ استعمال کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. آج غریب بہت روتا ہے, بہت پریشان ہوتا ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ پریشانی سارا اس کو دیا ہوا ہے, مجھے کچھ نہیں دیا ہوا ہے. لیکن جب قیامت کے میدان میں آئے گا شاید حساب کے کٹہرے میں کہے پروردگار تیرا شکر کہ کم دیا مجھے. جتنا زیادہ ہوتا ہے جانے کے, ڈرا نہیں رہا ہوں صاحبان ثروت کو, بہرحال جتنی بڑی پوسٹ ہے اسی اعتبار سے حساب بھی دینا ہے. آپ کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک لیبر ورک کر رہا ہے, ٹھیک ہے کم کما رہا ہے لیکن ٹینشن بھی اسی اعتبار سے اس کی کم ہے. ایک جو ہے وہ مینیجر کی پوسٹ پر ہے تو سیدھی سی بات ہے جب زیادہ کماؤ گے تو پریشانی بھی زیادہ جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے. بہرحال انسان کی ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے بجا رہا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال امام فرماتے ہیں دوسری مشکل یہ ہے, حلال میں حساب ہے, حرام میں عقاب ہے. تیسری مشکل جو امام نے بیان کی, ایک ایک دن جیسے جیسے ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم اپنے موت کے اور اپنے آخری وقت کے قریب آتے جا رہے ہیں. ایک وقت مقرر ہے جب تک ہم نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی, جیسے جیسے میرے اور آپ کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس سے نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے پروردگار متعال نے مستقیماً اپنے حبیب کو معراج کے موقع پر بیان کیا کہ اے میرے حبیب مجھے تعجب ہے تین قسم کے لوگوں پر. ایک, میں ترتیب اس لیے بدل رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع سے دوبارہ متصل ہو جاؤں. ایک, اس فرد پر مجھے تعجب ہے کہ جسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کا رب راضی بھی ہے اس سے یا راضی نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ ہنس رہا ہے, خوشحال ہے. دو, جس کے پاس آج کا رزق فراہم ہے اور وہ آنے والے دن کے رزق کے لیے پریشان ہے. آج کا رزق تیرے پاس موجود ہے, کل کے رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے, تیرا کام کوشش کرنا ہے, وہ عطا کرے گا, لیکن آج پریشان ہے کل کا کیا ہوگا. یہ پریشانی تیری نہیں ہے اسلام کرام، یہ پریشانی کس کی ہے؟ ابھی بہت خوبصورت روایت ہے، بہرحال زوجہ مومنہ کے اعتبار سے پہلے بھی مجھے کہیں موقع ملا تھا، میں نے اس روایت کو پیش کیا، دلوں میں ایک تر و تازگی پیدا کرتی ہے، اور بہرحال انسان ہاتھ بڑھا کر خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ ایسی زوجہ مومنہ انسان کو عطا کرے، یا اسی طرح سے زوجہ کی نسبت سے ایسا شوہر اگر انسان کو عطا ہو جائے تو ہماری زندگیاں اور اس کے گزارنے کا طریقہ کتنا بہتر ہو جائے گا۔ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد وعجل فرجہم، کے پاس ایک فرد آیا اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک زوجہ عطا کی جس میں چار خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک، جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے خدا حافظ کرنے آتی ہے، وہ روزانہ ہی جاتے ہیں، اب کون کون جائے گا دوبارہ دروازے پر، جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے خدا حافظی کرنے آتی ہے، جب میں آتا ہوں تو مجھے ویلکم کرنے آتی ہے، یہ آسان نہیں ہے ذہن گرام، دونوں خصوصیات۔ تین، جب میں رزق کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے، یہ پریشانی تو تیری نہیں ہے، تو نے کیوں اس پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیا ہے، تیرا کام کوشش کرنا ہے، جو کچھ اللہ دے دے گا ہم اس پر راضی ہیں، اور اگر آخرت کے سلسلے میں تو پریشان ہے، تجھے اپنے بچوں کی یہ فکر ہے ان کا ادھر کیا ہوگا، لیکن دنیا والے بہت سارے یہ فکر کرتے ہیں، یار ایک سال کے بعد کیا ہوگا، دس سالوں کے بعد ہم کیا کریں گے، ہمارے بچوں کا کیا سوچیں گے، یہ دنیا کے اعتبار سے فکر ہے، لیکن دیندار انسان مسلسل اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، میرے ان بچوں کو میں کس طرح سے اس دنیا میں آمادہ کروں کہ یہ زمانے کے امام کے واقعی نوکر اور سپاہی بن سکے، میں کس طرح سے ان کی تربیت کر سکوں کہ رب راضی ہو سکے، یہ بھی ایک ٹینشن ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، لیکن اسے کبھی ہم احساس نہیں کرتے۔ یہ زوجہ مومنہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر رزق کا ٹینشن ہے تو یہ تو پریشانی تیری نہیں ہے، اور اگر تجھے آخرت کی پریشانی ہے اپنی نسبت سے، اپنی اولاد کی نسبت سے، اپنے بچوں کی نسبت سے، اپنے معاشرے کی نسبت سے، اپنے سوسائٹی کی نسبت سے، اس پورے جہان کی نسبت سے، اس میں اتنا ظلم و ستم ہو چکا ہے، اگر یہ تجھے پریشانی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیری اس پریشانی میں اضافہ کرے، میں خدا مند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیری اس پریشانی میں اضافہ کرے، تجھے زیادہ سے زیادہ یہ غم اور درد دے دے، اس لیے کہ آخرت کا جتنا درد بڑھتا چلا جائے گا انسان اس کے مداوا کے لیے اتنا ہی کوشاں ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اس کی زندگی میں آخرت اور اس کا سوارنا بڑھتا چلا جائے گا، درواقعے سعادت مند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی کو بٹھا کے پوچھا جائے، صاحب ذرا آپ ادھر کھڑے ہوئیے اور بتائیے آپ کو کیا کیا پریشانی لاحق ہے، کیا کرتا ہے بتائیے مجھے آپ، اچھا ذرا اب جب کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے، بڑی مہربانی، مجھے پہلی پریشانی ہے کہ میرے رزق کے سلسلے میں میرے مریضی ہے، میرا گھر بہت چھوٹا ہے، یہی پریشانی ہے نہیں، در اہل بیت انسان کی دید کو، انسان کی نگاہ کو، انسان کے سوچنے اور دیکھنے کے انداز کو بدلتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے وجود میں، اپنے بچوں میں، اپنی زوجہ میں، اپنے گھرانے میں کہیں بھی ظلم و ستم نہیں دیکھنا چاہتا، کہیں بھی گناہ کی تاریخی نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا تڑپ کے کہے گا ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں، انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ سکوں، یہ میری پریشانی ہے۔ مرتبہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ دنیا میں خداوند متعال کے کچھ نمائندے ہیں، جس طرح سے اللہ کی جانب سے جو حجتیں ہیں وہ عظیم ترین نمائندے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا میں خداوند متعال کی جانب سے کچھ نمائندے ہیں، یہ تیری زوجہ بھی اللہ ہی کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے، جو شہید کا اجر ہے نصف برابر اجر پروردگار متعال کے لیے ایک ایسی مومن زوجہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، زندہ باد، زندہ باد، بس میں اپنی بات کو شروع ہی کرنا چاہتا تھا کہ وقت تمام ہو گیا، اعزاز گرامی معراج پر آپ نے فرمایا پروردگار اپنے حبیب سے پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، مجھے تعجب ہے اس فرد پر، کس فرد پر تعجب ہے کہ جسے نہیں معلوم کہ اس کا رب اس سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے اور وہ خوشحال ہے، ایسے زندگی بسر کر رہا ہے جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ دو، مجھے تعجب ہے اس فرد پر کہ جس کے پاس آج کا رزق موجود ہے لیکن اسے ٹینشن ہے، پریشانی ہے آئندہ آنے والے دن کے رزق کی، اور تیسری اور آخری بات کہ جس موقع پر ختم مرتبت کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی، مجھے تعجب ہے اس فرد پر، توجہ چاہتا ہوں، مجھے تعجب ہے اس فرد پر کہ جب مصلی عبادت پر آتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی اس ہستی سے بے توجہ ہے۔
دنیا کے کسی بڑے انسان کے سامنے، دنیا کے کسی مقام اور مرتبہ رکھنے والے انسان کے سامنے جب ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بتائیے ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو ملاقات آسانی سے نہیں مل پاتی، اور جب ملاقات مل پاتی ہے تو بہت ہی محدود مدت اور معین وقت کے لیے ہوتی ہے، اور انسان کتنا اپنے آپ کو سجاتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، کس طرح سے سجاتا ہے کہ مجھے 15 منٹ کا وقت ملا ہے، اتنا بڑا مقام رکھتا ہے یہ فرد، 15 منٹ کا مجھے ٹائم ملا ہے، میں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، اور اپنی باتوں کو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، پروگرامنگ کے ساتھ وہ اس بڑے صاحب منصب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ 10 بستہ ملتمس ہوں وہ ہستی کی جو اتنی مہربان ہے اپنے چاہنے والے کی نسبت سے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس نے اپنی جانب آنے والے فرد کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ بعض دعاؤں کے مطابق ہمیں سکھایا گیا اس طرح سے رب سے مانگو، اے رب میں نے تو جب بھی تجھ سے بات کرنا چاہی تو نے مجھے وقت ملاقات دے دیا، لیکن کتنی مرتبہ تو مجھے بلاتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے، میں اس طرح سے منہ پھیرے ہوئے ہوں جیسے میں نے کوئی احسان کیا۔ فقط عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیتا ہوں۔ اس نماز میں اذان گرامی توجہ فرمائیے گا کتنی طاقت ہے۔ ایک، انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے نماز۔ دو، انسان کو عبودیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچا دیتی ہے نماز۔ تین، انسان کی بقیہ رہ جانے والی زندگی میں گناہ کے شائبے کو بھی نہ آنے دیتی ہے نماز۔ جس نماز کے ذریعے سے، جن مناجات کے ذریعے سے، جن دعاؤں کے ذریعے سے، آپ چل کر دیکھیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، اذان گرامی یہ وہ فضیلت ہے کہ جسے اپنے وجود کا ہم نے حصہ بنانا ہے۔ جب یہ رب کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو ان کے چہروں کی رنگت اڑ جایا کرتی تھی، جب یہ رب کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے پورا وجود کانپ رہا ہوتا تھا، جب یہ رب کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے جس طرح سے انسان تعبیر کرے، اور میں اور آپ رب کی بارگاہ میں کیسے جاتے ہیں، نہ ہمارا ظاہر ویسا ہے جیسا رب کا تقاضا ہے، نہ ہمارا باطن ویسا ہے جیسے رب کا تقاضا ہے، کیا کریں انسان اکرام؟ یہ نماز انسان کو وہ شجاعت عطا کرتی ہے کہ جس کے بعد انسان بدر و احد و خیبر و خندق میں ظاہری اعتبار سے شجاعت کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ یہ نماز انسان کو پھر وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ جس کے بعد سب کچھ راہ خدا میں لٹانے والی سخاوت انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ جس کے بعد انسان کا حلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ یہ نماز انسان کی زبان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، انسان کی آنکھوں کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، انسان کے پورے وجود کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ نماز پاکیزگی عطا نہیں کر پا رہی ہے تو کدھر خرابی ہے؟ دینے والا تو دینا چاہتا ہے، درواقع ہمارے وجود میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اذان گرامی یہ فرش اعظم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جن ہستیوں سے محبت کرتے ہو ان ہستیوں نے نافلہ نمازیں بھی کٹھن سے کٹھن اوقات میں ترک نہیں کی ہیں، تم واجب نماز کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے ہو۔ ہمیں جواب دینا پڑے گا اذان گرام۔ آئیے چوتھے امام سے، اور حضرت ثانیہ زہرا سے، ان دونوں ہستیوں سے وعدہ کیجیے اسرائے کربلا کی سختیاں میں اور آپ فقط سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اتنے سختی کے ایام میں دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اپنے وظیفے کو بجا لایا ہے، کس طریقے سے کربلا کا پیغام پہنچایا ہے۔ اتنی سختیاں، اگر اس کا عشر عشیر بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم توان اور طاقت نہیں رکھتے ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی، لیکن جب دیکھنے کا انداز ویسا ہو جائے کہ جس طرح سے رب کا تقاضا ہے۔ اب یہ مصیبت کا آخری جملہ ہے، مصائب کا آخری جملہ ہے کہ اسے آپ کی خدمت میں پہلے مرحلے میں پیش کر رہا ہوں۔ خداوند متعال سے تڑپ تڑپ کر تقاضا کیجیے ہماری آنکھیں واقعی بلندی کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، واقعی پریشانی کا درد ہم اور آپ احساس کرنے لگے۔
ان دو معصوم ہستیوں کا خداوند متعال کو واسطہ دیجیے. اعزاز گرامی، جب ابن زیاد کے دربار میں سوال کیا گیا میری شہزادی سے، کس موقع پر سوال کیا گیا یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا انشاءاللہ، میں اور آپ آنسو بہائیں گے پروردگار متعال سے تقاضا کریں گے. لیکن جب سوال کیا گیا کہ ذرا اتنا بتا دو رب نے تیرے بھائی کے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، جب ثانیہ زہرا سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یہ سوال کیا گیا بھرے دربار میں، ابن زیاد نے جب سوال کیا بتا رب نے خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ اور تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا. جب دین کا درد انسان کا درد بن جائے تو کتنی ہی کٹھن مصیبتیں آ جائیں اس کی زبان پر کیا جملے آنے چاہیے جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اس کٹھن ترین موقع پر آپ کی زبان اقدس پر آئے. آپ نے کیا فرمایا، ما رأیتو الا جمیلا. جب دین کی راہ میں اور آپ قدم بڑھائیں گے مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سختیوں کو برداشت کریں اور یہ کہیں کہ رب یہ سختیاں تو مجھے تیرا پر بتا کر رہی ہے، اے پروردگار یہ پریشانیاں تو مجھے تجھ سے نزدیک کر رہی ہے، ایسی پریشانیاں زیادہ سے زیادہ میری زندگی میں شامل حال کر دے. ہاں سن سکو گے زینب کی غربت کو، اس غربت میں یہ کہنا مار آئی تو اللہ جمیلا سن سکو گے عزیز ہو. آؤ چلو دیدہ تصور کو بلند کرو، کوفہ کی جانب لے چلو. جب بھی کربلا والوں کی یاد آئے تو ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کربلا والوں کو یاد کریں. آئیے پہلے کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، شہداء کربلا، تو پھر اسرائے کربلا کا ذکر. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے الفاظ پر غور نہ کرو. کیا خبر ہے زندگی کی آخری رات ہو، خداوند متعال گنہگار سے توبہ کرنے والے سے کچھ نہیں چاہتا، فقط پشیمانی چاہتا ہے. پشیمان ہو جا، مولا میری نمازیں ویسی نہیں ہیں، مولا میری عبادتیں ویسی نہیں ہیں، مولا اس فرش عزا کے ذریعے سے میرے کردار کو پاکیزگی ادا کر دے. دیدہ تصور کو بلند کیجئے، سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے جب آنسو پر پروردگار متعال عطا کرے خدا کا شکر بجا لائیے اور اہل بیت سے مانگیے، ہم ان کے مہمان ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، اہل بیت نے سکھایا ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، ان سے کہیے مولا اے میرے چوتھے امام، اے شہزادی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، جب میں آپ کا مہمان ہوں تو میری مہمان نوازی کر دیجئے، اور اس مہمان نوازی میں میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، میرے کردار کو پاکیزہ کر دیجئے، مجھے میری نمازوں میں، میری عبادتوں میں، میری دعاؤں میں لذت عطا کر دیجئے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. معصوم فرماتے ہیں ہر روز ہمارے جد امجد کو پانچ مرتبہ یاد کرو، پانچ مرتبہ. تمہاری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ جس میں حسین ابن علی کی یاد تیرے وجود کو منور نہ کرے. اس آخری مرتبہ سب مل کر وہ تمام افراد علی الخصوص کہ جنہیں اس کربلا معلی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، اس فرش عزا سے تقاضا کیجیے پروردگار اے مولا و آقا، کیا ایک مرتبہ تیرے روزے کی زیارت نصیب نہیں کرے گا؟ اور جنہیں خداوند متعال نے عطا کی ہے یہ زیارت، وہ دوبارہ سے زیارت کا تقاضا کرے، بامعرفت زیارت کا تقاضا کرے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید الغریب. کربلا والے بھی غریب، اسرائے کربلا بھی غریب. السلام علی العترۃ الغریبہ. زینب کی غربت دیکھیے اور کس طرح سے اپنے بھائی کا پیغام پہنچایا. غربت زینب سننا چاہو گے، دربار ابن زیاد ہے، بس مختصر سی زحمت ہے، دربار ابن زیاد ہے، بلوے عام ہے، اور ایسے موقع پر اسرا کو دربار میں لایا جا رہا ہے. میں اور آپ نے بہت آسانی سے سن لیا اس کو، لیکن یہ علی زادیاں ہیں، یہ رسول زادیاں ہیں، انہیں کوئی مدینہ میں بھی نہیں دیکھ پایا تھا، یہ کوفے کی شہزادیاں، ان کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا، ایسے عالم میں شہزادی کی غربت سنیے، ایسے عالم میں ایک مرتبہ شقی نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جنہیں چند بیویوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے، ایک مرتبہ شقی کہتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سوال کیا، دو مرتبہ سوال کیا، جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو کسی نے کہا یہ زینب بنت علی ہے، کس طرح سے میری شہزادی آنسو بہا رہی ہوگی، شاید بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی ہوگی بابا جب تو مجھے مدینہ میں ماں کی قبر کو لے جایا کرتا تھا تو رات کے وقت لے جاتا تھا، چراغ گل کر دیے جاتے تھے، پھر میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتی تھی، بابا بڑے دربار میں شکی تیری بیٹی کا نام لیتا، غربت زینب سن پاؤ گے عزیزو، تشت لایا گیا اور اس تشت میں میرے مولا کا لہو لہان سر مقدس ہے، جس بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی زینب، ایک مرتبہ اے شقی خدا تیرے ہاتھوں کو قلم کرے، چھڑی لے کر حسین ابن علی کے دندان مبارک کی توہین کرنا شروع کی، زینب کے دل کا کیا عالم ہے خدا جانتا ہے، رسول کا ایک بوڑھا سپاہی زید ابن ارقم کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا اے شقی تو اپنے ہاتھوں کو روک لے، ارے مدینہ میں میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا رسول کے لبائے مبارک حسین ابن علی کے مبارک لبوں پر ہوا کرتے تھے، میں کہوں گا زید بن ارقم تجھے زینب کی غربت جاننا ہے تو چل میرے ساتھ کربلا، ارے ابھی تو فقط لبائے مبارک کی میں حرمتی نہیں دیکھ پایا، ارے چل میرے ساتھ کربلا، زینب وہ منظر دیکھ کر آئی ہے کہ جسے اگر تو دیکھ لیتا تو شمر سے کہتا لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے شمر بہت بلند مقام پر تو سوار ہو گیا، ارے میں نے خود دیکھا تھا رسول سینے کے بوسے لیا کرتے تھے، اس دکھیاری بہن ایک بلند مقام سے وہ منظر دیکھا تھا، فرمایا تھا اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا میرا جایا سوا ہو رہا ہے، آج اس کے سامنے اسی بھائی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی بے حرمتی اور غربت کے عالم میں جب شقی نے کہا بتا زینب تو نے خداوند متعال کے کردار کو کیسا پایا، تو شہزادی کہنے لگی مارائی تو الا جمیلا، خدا کی جانب سے جو خوبصورتی کچھ نہ دیکھا میں نے، رسوا تو ہے جھوٹا تو ہے، اور اس دن کے جب رسول اللہ کے سامنے خداوند متعال کے سامنے تجھے کھڑا کیا جائے گا تجھے پتا چلے گا کون کامیاب ہوا اور کون رسوا ہوا، علی ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے زینب کے مستردل کا واسطہ، تجھے شہزادی کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، دعا وہ وقت ہے کہ جب خدا بند مطالعہ عطا کرتا ہے، قرآن سے کہا کہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے میرے بندے ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اتنا عظیم واسطہ اور سہارا اعزاز گرم ہے ہمارے پاس، اے پروردگار تجھے غربت احسانی زہرا کا واسطہ، ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اتنی غربت اور کٹھن مصائب کے باوجود جس طرح سے حسینیت کا پیغام پہنچا ہے، حسین کی شمشیرہ نے، حسین کی دکھیاری بہن نے، پروردگار اس پیغام کو اپنے وجود میں نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار، زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت کے جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے، دنیا و آخرت کا خیر پایا جاتا ہے، جلد از جلد قبول و مقبول فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگار، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اے پروردگار، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، ہمیشہ اس دعا کو اسی طریقے سے طلب کیا کرے. اے پروردگار، انہیں طیب، پاک و پاکیزہ، یعنی وہ رزق جو تیری ذات سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کر سکے، زیادہ سے زیادہ عطا فرما. اے پروردگار، یہ رزق معنوی، یہ تعلیمات اہل بیت، یہ رزق معنوی ہے، یہ روح غذا ہے، انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، اسے روزانہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو مریض ہیں پروردگار، جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ نصیب کر. ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں پروردگار، ان کی تشخیص دینے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو واسطہ محمد و آل محمد کے، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، علی الخصوص کربلا معلی کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان قوم کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے. پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اسے ہم پر مسلط نہ فرما. اسلام دشمن عناصر خاص کسی لباس و لبادے میں، پروردگار، اگر قابل ہدایت نہیں ہے، جلد از جلد نیش تو نابود فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حسین ابن علی کا چاہنے والا دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے، اس کے مال اولاد، ہے پروردگار، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کردار کا چاہنے والا، جو بھی ان میں سے دشمن سے برسر پیکار ہیں، ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی نصرت عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.